کا جنوبی افریقہ کا سفر نامہ، آٹھواں سفر نامہ. اللہ تعالی
کی حالت میں جنوبی افریقہ کے 10 سفر ہوئے تھے، 2 بیماری کی حالت میں اور 8 صحت کی حالت میں. یہ 8واں سفر تھا حضرت والا کا، اور یہ صحت کی حالت میں آخری سفر تھا. اس کے بعد 2000 بیماری کی حالت میں بھی، جب فارج کا اثر ہو گیا تھا، اس وقت 2 سفر اور ہوئے جنوبی افریقہ کے. ایک تو 2002 میں جس کی ملفوظات کا کس نام سے شائع ہوئے، پردیش میں تذکرہ وطن، تو آخر بات اس سے پہلے جو ارشادات درد دل، اور پھر 2002 کا سفر نامہ ہے، اور پھر 2004 میں سفر ہوا تھا. یہ صرف بیماری کی حالت میں حضرت والا کی ہمت تھی، اس کے سفر ہوا، اس کا نام ہے پردیش میں تذکرہ وطن. اور باقی یہ صحت کی حالت میں حضرت والا کا آخری سفر تھا، اور اس میں ایسے عجیب و غریب ملفوظات اسی کتاب میں شائع بھی ہو گئے. آفتاب نسبت مع اللہ اس کا نام ہے. یہ سمجھ لو پوری زندگی کے حضرت کے ملفوظات کا خلاصہ ہے اس کے اندر. عجیب اس وقت کیفیت تھی، جنگل میں ہوتے تھے، ٹہلنے جا رہے ہیں. اس وقت بھی ہمیشہ کی حضرت والا کی عادت شریفہ تھی، چلتے چلتے ٹھہر گئے، اور ایسے جیسے کوئی دل پہ کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا، جیسے کہ وارد ہوا، فوراً حضرت والا اسی وقت بیان فرما دیتے، گھنٹہ گھنٹہ، آدھا آدھا گھنٹہ، یا پھر تھوڑی دور آگے چلے، پھر بیان فرمایا. اس کبھی جھیل کے کنارے ہیں، کبھی پہاڑ کے دامن میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کے محبت کی باتیں، حضرت اور اصلاح کی باتیں حضرت والا ارشاد فرماتے تھے. یہ 8واں سفر ہے، جو سے اس کے بعد بیماری کی حالت میں 2 سفر بنگلہ دیش کے ہوئے، 3 حضرت والا نے عمرے کیے، 1 سفر برطانیہ کا ہوا. جبکہ ڈاکٹر نے حضرت والا بہت کئی اس سال کے بعد بلایا، بقائی کے ڈاکٹر تھا، تو اس نے دیکھ کے یہ کہا کہ حضرت مجھے تعجب اس بات پہ ہے کہ آپ چلتے کس طرح ہیں، کیونکہ اس میں تو بہت شدید تکلیف آپ کو ہوتی ہے چلنے کے اندر. اس ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اتنی شدید تکلیف آپ کیسے برداشت کرتے ہیں. اس کی اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، حضرت والا کے درد دل اور اس کی طرح جو کچھ حضرت ہمیں جیسا بنانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا ہی بنا دے، اور ہم تو نہ بن سکے اپنے نالائقیوں سے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل. ان کی دعائیں ابھی تک سامنے آ رہی ہیں، ان کی دعاؤں کا برکات ابھی تک محسوس ہو رہے ہیں. جو کچھ بھی حضرت نے فرما دیا، تو ابھی تک شوگر کا مرض ایسا ہوتا ہے کہ جاتا نہیں ہے بغیر کسی دوا کے. حضرت والا نے آخر میں فرمایا تھا کہ اسے کوئی مرض خطرناک نہیں ہے. بلڈ پریشر بھی نارمل ہو گیا، دل بھی نارمل ہو گیا، اور کوئی اللہ کا شکر کوئی درد اب نہیں ہوتا. اور سب سے ڈاکٹر بھی حیرت میں پڑے ہوئے ہیں کہ بلڈ شوگر کیسے خود بخود نارمل ہو رہی ہے. 50-50 انسولین لگاتا تھا، اب جو ہے صرف 2 لگاتا ہوں، صبح کو وہ بھی ناغا. حضرت والا، اللہ نے جب اس دنیا میں ہمیں ایسی برکات عطا فرمائی حضرت کے صدقے میں، اے اللہ آج آخرت کی زندگی تو اصلی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے، اے اللہ حضرت کی برکت سے وہاں بھی ہمارا ایسے ہی آسانی سے سب کام بنا دیجیے، اور عرش کے سائے میں بدون استحقاق محض اپنے فضل و کرم سے حضرت والا کی جوتیوں کے صدقے میں اپنے لطف و کرم سے ہمیں جنت میں حضرت کے ساتھ دخول مدنی نصیب فرمایا، حضرت والا کے درد دل کا ایک ذرہ ہمارے دلوں کو بھی عطا فرمانا.
حدیث لعنین المذنبین الی آخر کی انوکھی شرح. مفتی بغداد تفسیر روح المعانی کے مصنف علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کائنات میں عربی زبان میں روح المعانی جیسی کوئی تفسیر نہیں ہے، تو علامہ آلوسی پارہ نمبر 30 سورہ انا انزلنا کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب گناہگار بندے اللہ کے خوف سے روتے ہیں کہ یا اللہ قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا، ہمیں معاف کر دیجئے، رسوا نہ فرمائیے، تو جب وہ روتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی آہوزاری، آہ و فغاں اور اشکبار آنکھوں کو تسبیح پڑھنے والوں سے زیادہ پسند فرماتے ہیں. یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اور شریعت میں حدیث قدسی اسے کہتے ہیں. الحدیث القدسی هو الکلام الذی یبینه النبی بلفظه وینسبه الی ربه. نبی اس کلام کو اپنی زبان نبوت سے ادا کرے مگر اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے. ایسی حدیثوں کو اصطلاح حدیث میں حدیث قدسی کہا جاتا ہے. تو حدیث قدسی ہے لعنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین. گناہگاروں کا رونا، آہوزاری کرنا، رو رو کے معافی مانگنا سارے عالم کے مسبحین یعنی عالم ملکوت کے فرشتوں کی تسبیحات اور عالم ناسوت یعنی اس زمین پر سبحان اللہ کہنے والوں سے زیادہ اللہ کو پسند آتا ہے. اللہ کو اپنے گناہگار بندوں کا رونا تسبیحات سے زیادہ محبوب ہے. یہی دلیل ہے کہ اللہ اللہ ہے، کیونکہ جب دنیاوی سلاطین اور بادشاہ کا استقبالیہ ہوتا ہے اور وہاں کوئی رونے والا آ جائے تو دھکا مارا جاتا ہے کہ بادشاہ کا استقبالیہ ہو رہا ہے، تو کیوں رنگ میں بھنگ ڈالتا ہے، نکل یہاں سے نالائق، کل آنا. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے استقبالیہ یعنی تسبیحات کی اتنی قدر نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے سبحان اللہ کہنے سے اللہ پاک نہیں ہوتے، ہم پاک ہوتے ہیں. مولانا رومی فرماتے ہیں من نگردم پاک از تسبیح شان، پاک ہم ایشان شوند و درفشان. پاک ہم ایشان شوند و درفشان. اللہ تعالی احتیاج سے پاک ہے. اے دنیا والو، جب تم سبحان اللہ کہتے ہو تو تمہاری سبحان اللہ سے ہم نہیں پاک ہوتے. اگر سارا عالم سبحان اللہ کہے، سارا عالم سر بسجود ہو جائے، سارے عالم میں ایک بھی کافر نہ رہے، سب مسلمان ہو جائیں، سب ولی اللہ بھی ہو جائیں اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک بھی پہنچ جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی عزت و عظمت میں ایک ذرہ اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ سارے عالم کے سر بسجود ہونے سے اور ان کے ایمان لانے سے اور اللہ تعالیٰ پر فدا ہونے سے اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت میں ایک اعشاریہ اضافہ ہو جائے تو یہ اضافہ دلیل احتیاج ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج تھا کہ اتنا اعشاریہ اللہ کی عظمت میں اپنے بندوں کی تعریف اور تعظیم اور تکریم اور توقیر سے اضافہ ہوا. اور اگر سارا عالم کافر ہو جائے، پوری دنیا میں ایک مسلمان بھی نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو ایک ذرہ نقصان نہیں پہنچے گا. اگر نقصان پہنچ گیا تو معلوم ہوا کہ اس عالم سے اللہ تعالیٰ کا احتیاج ثابت ہو رہا ہے جو محال اور ناممکن ہے.
سبحان علماء کے سامنے یہ بیانات ہوتے تھے، علماء سر دھنتے تھے، یہ کتابوں میں یہ تشریحات کہاں ملیں گی کہ اللہ تعالیٰ کو قلب پر اللہ تعالیٰ وارد فرماتے.
صمد کی تعریف و توضیح. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں اپنی شان میں صمد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سارے عالم سے بے نیاز ہے. علامہ علوسی نے تفسیر روح المعانی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تفسیر نقل کی ہے، المراد بالصمد المستغنی عن كل المستغنی كل احد والمحتاج الیہ كل احد۔ اللہ تعالیٰ سارے عالم سے مستغنی ہے اور ذرہ ذرہ اللہ کا محتاج ہے، اس لیے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں ذوالجلال کی تفسیر کی ہے، صاحب الاستغناء المطلق۔ کسی انسان کے متعلق تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ان کا مزاج بڑا مستغنی ہے، کسی کے کام نہیں آتے، بڑے مستغنی المزاج ہیں، لیکن اللہ نے اپنے اسم مبارک کے بعد والاکرام بھی فرما دیا، یعنی صاحب الفیض العام۔ یہ تفسیر روح المعانی پیش کر رہا ہوں جو دنیا کی ایک بڑی مستند کتاب ہے۔ تو سارے عالم سے مستغنی ہونے کے باوجود عالم کے ہر ذرے پر اللہ تعالیٰ کا فیض ہے، وہ کافروں کو بھی روٹی دیتا ہے، لہذا اگر اپنی بگڑی بنانی ہے تو آہو زاری سیکھو، اشک باری سیکھو۔ تعلیم امید رحمت۔ ایک عالم نے بیت اللہ شریف میں مجھ سے کہا کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، میں نے سوچا تھا کہ جب اپنے ملک سے یہاں حاضر ہوں گا تو اللہ سے خوب رو رو کے اپنی قسمت بناؤں گا۔ غالب نے کہا تھا، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ غالب اللہ کی رحمت کیا جانے، اس ظالم نے تو امت کو مایوس کر دیا، یعنی اللہ کے گھر نہ جاؤ، غلاظت کے جزیرے میں گناہوں کی نجاست اور غلاظت میں لت پت پڑے رہو۔ تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے فرمایا کہ میں نے اس شعر کی اصلاح کر دی تاکہ کسی مومن کو مایوسی نہ ہو۔ اب ایک اللہ والے کا شعر سنیے، ہم اسی منہ سے کعبہ جائیں گے، شرم کو خاک میں ملائیں گے، ہم اسی منہ سے کعبہ جائیں گے، شرم کو خاک میں ملائیں گے، ان کو رو رو کے ہم منائیں گے، اپنی بگڑی کو یوں بنائیں گے، ان کو رو رو کے ہم منائیں گے، اپنی بگڑی کو یوں بنائیں گے۔ ہم اسی گناہگار منہ سے کعبہ جائیں گے، اگر 1 کروڑ گناہ بھی ہوں تو ندامت کا 1 آنسو بھی معافی کے لیے کافی ہے۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مصرع ہے، بجھا دیں گے جہنم کو یہ آنسو ہیں ندامت کے، بجھا دیں گے جہنم کو یہ آنسو ہیں ندامت کے۔ ندامت کے آنسوؤں کے قیمتی ہونے کی وجہ۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ندامت کے آنسوؤں کو اتنی قیمت کیوں دیتا ہے؟ یہ مثال میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے سنائی کہ جب کوئی بادشاہ کسی دوسرے ملک سے کوئی چیز منگاتا ہے تو اس کی زیادہ قدر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ملک عظمت و جبروت میں آنسو نہیں ہیں، وہاں رونے والا کوئی نہیں ہے، فرشتوں کو رونا نہیں آتا کیونکہ ان کے پاس ندامت نہیں ہے۔ آنسو جب گرتے ہیں جب ندامت ہو، اور ندامت جب ہو کہ جب معصیت ہو، اور فرشتوں کو اللہ نے معصوم بنایا ہے، لہذا ایک مخلوق ایسی پیدا کی جو رونا جانتی ہو، جن سے معصیت ہوتی ہو، جن کی اشکباری سے آسمان ہل جاتا ہے، اور جن کی آہوزاری سے فرشتے کانپنے لگتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، چوں بگریم خلقہا گریاں شود، چوں بنالم چرخہا نالاں شود۔ جب جلال الدین رومی روتا ہے تو ایک مخلوق میرے ساتھ روتی ہے، اور جب جلال الدین آہ و نالہ کرتا ہے تو آسمان بھی میرے نالے میں شریک ہوتا ہے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نادمین اور گناہگار بندوں کے آنسوؤں کو عالم جبروت اور عالم لاہوت میں عالم ناسوت سے درآمد کرتے ہیں، اس لیے ان کی بہت قدر فرماتے ہیں۔ آیت استغفروا ربکم الی آخر کی تفسیر۔ دین میں مایوسی تو ہے ہی نہیں، اگر کبھی خطا ہو جائے تو استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو۔ اگر اللہ کو معاف نہ کرنا ہوتا تو یہ آیت کیوں نازل فرماتے؟ جب ابا اپنے بچوں سے کہے کہ نالائقو ادھر آؤ اور اپنے ابا سے معافی مانگو، اس سے معلوم ہوا کہ ابا معاف کرنا چاہتا ہے، جبھی تو بلا کر معافی مانگوا رہا ہے۔ لہذا استغفروا ربکم،
یہ سب استغفار تو سبھی جانتے ہیں، لیکن اس مثال سے حضرت نے کیا محبت اس میں اندر بھری ہوئی ہے, اس کو ظاہر فرما دیا. کیا عمدہ ہے کہ جیسے ماں باپ جب باپ بلاتا ہے بچے کو بیٹا معافی مانگ سے, تو اس کا مطلب یہ کہ معافی وہ معاف کرنا چاہ رہا ہے, استغفار کا حکم ہی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں. اس طرح ان چھوٹی چھوٹی باریک باتوں میں کس کی نظر جاتی ہے, بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں جہاں سوز لیکن یہ چنگاریاں ہیں.
لہذا استغفروا ربکم, اپنے رب سے معافی مانگو, انہ کان غفارا, وہ بہت معافی دینے والا ہے. اس آیت کی شرح و تفسیر میں ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اے میری امت کے لوگوں, اللہ سے یوں کہو, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں, کرم کرنے والے ہیں, معاف کرنے کو محبوب رکھتے ہیں, بس جلدی سے مجھے معاف کر دیجیے. عفوون کی شرح, یہاں عفوون اس میں مبالغہ ہے. انک عفوون کی شرح میں ملا علی قاری محدث عظیم نے لکھا ہے, اے انت کثیر العفو, آپ بہت معاف کرنے والے ہیں. کثیر العفو تو آپ ہیں, لیکن بعض وقت کثیر العفو کو بھی بار بار معاف کرنے سے تکلیف ہو سکتی ہے کہ میں نے اتنی مرتبہ معاف کیا مگر پھر بھی باز نہیں آتا. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا کہ تم اللہ سے تحب العفو بھی کہو. کیوں؟ میں اللہ کا مزاج سمجھتا ہوں, اللہ کا مجھ سے بڑھ کر مزاج شناس کائنات میں نہ کوئی تھا نہ ہے, نہ آئندہ ہوگا, کہ آپ کثیر العفو ہی نہیں ہیں, صرف بہت زیادہ معاف کرنے والے ہی نہیں ہیں, بلکہ معاف کرنے کو محبوب بھی رکھتے ہیں.
سبحان اللہ.
کریم ان کی شرح, اور کریم کے معنی ہیں کہ جو نالائق ہیں, گناہ کرتے کرتے نہایت ہی زیادہ بغیرت ہو چکے ہیں اور قانونی طور پر وہ معافی کے اہل نہیں رہے, لیکن آپ نالائقوں کو بھی معاف کرنے پر قادر ہیں. الکریم هو الذی یعطی بدون الاستحقاق, کہ ہمارا حق نہیں بنتا مگر آپ اپنی رحمت اور مہربانی سے ہم کو محروم نہیں فرمائیے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو رہا تھا تو وہ یہی نام یعنی یا کریم لیتے لیتے دنیا سے چلے گئے. تو کریم کی چار تعریفوں کا استحضار رکھیے. نمبر ایک, الذی یعطی بدون الاستحقاق, جو نالائقوں کو بھی معاف کر دے. نمبر دو, الذی یتفضل علینا ولا یخاف نفاد ما عندہ, جو اتنی مہربانی کرے اتنی عطا کرے کہ اس کے ختم ہونے کا اس کو اندیشہ بھی نہ ہو, جو غیر محدود خزانہ رکھتا ہو. نمبر تین, الذی یتفضل علینا بدون مسئلۃ ولا سؤال, جو بن مانگے دیتا ہے بغیر سوال کے بھی مہربانی کرتا ہے. کیا ہم لوگوں نے عالم ارفع میں اللہ میاں کو درخواست پیش کی تھی کہ ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا کریں؟ کیا یہ مالک کا کرم نہیں ہے کہ ہم کو مسلمان پیدا کیا؟ اگر یہودی یا ہندو کے یہاں پیدا ہوتے تو رام نارائن ہوتے, مسٹر چندر پرکاش یا سیتا رام ہوتے. ایک دفعہ الہ آباد میں ایک مشاعرہ ہوا, مشاعرے کے صدر کا نام سیتا رام تھا. اکبر الہ آبادی بڑے ظریف الطبع شاعر تھے, انہوں نے ایسا شعر کہا کہ سیتا رام مارے شرم کے اسٹیج چھوڑ کر چپکے سے کھسک گیا. وہ شعر تھا, نر ہے یا مادہ عجب ترکیب ہے اس نام کی, نر ہے یا مادہ عجب ترکیب ہے اس نام کی, کچھ حقیقت ہی نہیں کھلتی ہے سیتا رام کی.
سیتا عورت تھی یعنی مفروضہ ہے سب جو کچھ اس نے رامائن لکھی ہے, وہ محض اپنے خیال سے بنا کے ایک اسٹوری لکھی تھی, اس کو انہوں نے مذہب کا ان کا مذہب بن گیا. تو اس میں سیتا جو ہے وہ ایک عورت تھی اور رام جو تھے وہ بھگوان تھے, مگر ایسے بھگوان تھے کہ جب راون ایک جو راکشس کہتے ہیں جو یعنی شیطان تھا, اس کو ان کے یہاں راکشس کہلاتا ہے، ہم نے ہندی بھی پڑھی ہے، تو راکشس جو ہے اس کو اٹھا کے لے گیا سیکنڈ ہینڈ، تھوڑا سیکنڈ ہینڈ کر کے واپس کیا، اور ان کو طاقت نہیں تھی کہ اس کو اس سے چھڑا سکتے، ایک بندر ہنومان نے چھڑایا جبکہ وہ سیکنڈ ہینڈ ہو چکی تھی. تو سیتا مادہ تھی اور وہ نر تھا، تو اس نام ان کے یہاں ہوتا سیتا رام، دونوں کو ملا کے. تو اس پہ انہوں نے شیر شاہ، ایک شاعر نے کہا کہ گورنر تھا سیتا رام، اس کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی، تو اس نے یہ شعر پڑھا کہ نر ہے یا مادہ عجب ترکیب ہے اس نام کی، کچھ حقیقت ہی نہیں کھلتی ہے سیتا رام.
ماشاء اللہ. سیتا عورت کا نام ہے اور رام مرد کا، اور کریم کی چوتھی تعریف ہے، الذی یتفضل علینا فوق ما نتمنا بھی، جو ہماری تمناؤں سے زیادہ دیتا ہے، مانگی تھی ایک بوتل شہد، دے دی ڈھائی من کی مشک. جب کوئی حج عمرہ کرنے جاتا ہے تو میں یہ سکھاتا ہوں کہ اللہم انک عفو کریم ضرور پڑھنا، کیونکہ بادشاہوں کے یہاں جب لوگ جاتے ہیں تو بادشاہ کی پسند ناپسند کا علم اس کے قریب والوں سے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے، وہ ہمیں ترمذی شریف کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئی کہ جب کعبہ شریف جاؤ حج کرنے یا عمرہ کرنے تو اللہم انک عفو کریم زیادہ پڑھو. یہ اللہ کے دربار کی حاضری کے لیے بندوں کی طرف سے عجیب و غریب عظیم الشان تحفہ ہے. جو میرے خصوصی احباب ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ یہ تو میں سن چکا ہوں، یہ شیطان کی بہت بڑی تلبیس ہے. شیخ اور مربی سے اضافہ علوم کی فکر مت کرو، اضافہ کیفیت احسانیہ لو. شیخ اور مربی سے اضافہ علوم کی فکر مت کرو، اضافہ کیفیت احسانیہ لو، کہ جو درد اس کے دل میں ہے وہ درد ہمارے اندر آ جائے، چاہے ایک مضمون کو وہ 50 دفعہ بیان کرے مگر ہر دفعہ اس کی کیفیت احسانیہ الگ ہوگی. سبحان اللہ. تو شیطان بیوقوف بناتا ہے کہ یہ مضمون تو میں بہت سن چکا ہوں، لہذا اضافہ علم کا وسوسہ بھی نہ لاؤ، بس یہی سوچو کہ میرے مربی کے قلب کا درد دل اور کیفیت احسانیہ میرے قلب میں منتقل ہو جائے. علوم کی کمیات تو آپ کو مدرسوں سے ملتی ہیں، اللہ والوں اور ان کے غلاموں سے کمیات علمیہ نہیں کیفیات احسانیہ ملتی ہیں. مدرسہ ہمیں علم منزل دیتا ہے اور اہل اللہ ہم کو بلوغ منزل دیتے ہیں. مدرسہ ہمیں
احسانی کیا چیز ہے بتا بھی چکا ہوں، حضرت سے زوارے نے ارشاد فرمایا تھا، بلکہ حدیث پاک نقل فرمائی تھی کہ انت عبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی ایسی عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے ہو تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اس کا استحضار، اسی کا نام دل میں راسخ ہو جائے. اور یہ جتنی حضرت نے فرمایا تھا کہ جتنی جس قلب سے وہ نسبت منتقل ہوتی ہے، جتنی اس کو قوی کیفیت احسانیہ حاصل ہوگی اتنی ہی قوی اس کے متعلقین میں ہوگی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے صحابہ میں ایک کیفیت منتقل ہوئی تھی، اس لیے کسی ادنا صحابی کے برابر، کوئی بڑے سے بڑا امام ابو حنیفہ ہو یا امام بخاری ہو یا کوئی بھی ہو، کسی ادنا صحابی کے برابر کوئی غیر صحابی ہو نہیں سکتا، چاہے کتنا ہی بڑا عالم ہو جائے، اس لیے کہ وہ قلب مبارک اب ان کو کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا جو صحابہ کو حاصل ہوا تھا. تو اسی طرح اب بعد میں جو مشائخ چلے ان میں ابھی جو یہ کیفیت جو ان کے سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتی ہے. تو جتنا قوی نسبت شیخ ہوگا, جتنی قوی کیفیت احسانیہ کا حاصل ہوگا, حامل ہوگا وہ, اتنی ہی قوی نسبت اس کے مریدین میں منتقل ہوگی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر شیخ کے مریدوں کا ایک سا حال نہیں ہوتا. جیسا شیخ جتنا کامل ہوتا ہے ویسے اس کے مریدوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے.
سبحان اللہ.
سبحان اللہ. یہ صحبت کا اثر ہے. اس لیے کیفیت احسانی سے کہتے ہیں کہ ایسی عبادت کرو کہ گویا اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. تو عبادت سے مراد خالی نماز روزہ نہیں ہے, پوری زندگی جو مسلمان کی ہے وہ عبادت ہے. یہاں تک کہ کھانا پینا, بیت الخلاء جانا, اور یہ سب عبادت بھی لکھا جائے گا اگر سنت کے مطابق ہے. اور سنت کے مطابق جب ہی ہوگا جب یہ استحضار ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت والا کے جو جیسے حضرت ثانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے مریدین سب اس قابل ہیں کہ میرا ادنا مرید ایسا ہے جو دوسرے سلسلوں کے مشائخ سے زیادہ دین کی فہم رکھتا ہے, اور سب اس قابل ہیں کہ میں ان کو خلافت دے دوں, لیکن یہ انتظام کے خلاف ہے. یعنی شیخ خود یہ فرما رہے ہیں, اور وہ بھی کون ہے؟ مجدد زمانہ, اپنے وقت کے مجدد. تو جتنا قوی نسبت شیخ ہوتا ہے, اسی لیے ان کے مریدوں کا حال دیکھ لیا. ایسے حضرت والا کے جن کی تربیت صحیح ہوئی, جنہوں نے حضرت والا کے خاص فیض اٹھایا, ان کے حالات آپ دیکھ لیں کہ اکثر و بیشتر سب کے حالات ماشاء اللہ کتنے اچھے ہیں. نوجوان لڑکوں کو دیکھتے ہیں جو ابھی 18-19-20 سال کے, ایک نظر خراب نہیں ہوتی. ہمیں دوسروں نے بتایا کہ یہ ہم حضرت کے مریدوں کو پہچان لیتے ہیں. یونیورسٹی کا پروفیسر تھا. کیسے پہچان لیتے ہو؟ کہنے کا نظر جھکا کے چلتے, نظر اٹھا کے دیکھتی نہیں, کسی لڑکی سے بات کرتی ہی نہیں. ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ حضرت کا تربیت یافتہ, اسی ماحول میں رہتے ہیں, لیکن یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا ہے. دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے, یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. تو ایسی نسبت معاللہ دیکھیے, اکثر سب کی حالت ماشاء اللہ, اب گندے انڈے تو کچھ نکل ہی جاتے ہیں, لیکن اکثر کی حالات ایسے ہوں. شیخ کامل کی پہچان یہی ہے کہ اگر اس کے 10 مرید ہیں تو 7 کی حالت اچھی ہو, ایک دو اکثریت اچھی حالت ہو. تو یا تو حضرت والا کے جو 18 مرید ہیں ماشاء اللہ, سب الحمدللہ, جو بشرطے کے شیخ کی تعلیمات پر عمل کیا ہو, شیخ کی صحبت صحیح طرح سے اٹھائی ہو, اپنی اصلاح کی غرض سے اور شیخ کی عظمت کے ساتھ. یہ عظمت نہیں ہے کہ شیخ کی کوئی بات دیکھی اور وہ اس کی سمجھ میں نہیں آئی, اس پر اعتراض کر دیا. ایسے بھی دیکھ کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے. من اعترض علی شیخی لا یفلح ابدا ابدا. حضرت اللہ علی قاری لکھتے ہیں کہ جو اپنے شیخ پر اعتراض کرے گا کبھی فلاح نہیں پا سکتا.
اہل اللہ ہم کو بلوغ منزل دیتے ہیں, مدرسہ ہمیں عالم منزل بناتا ہے, خانقاہیں اور اللہ والے ہمیں بالغ منزل بناتے ہیں. کیونکہ
مدرسہ جو ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے, علم دیتا ہے اس کا عالم. وہ ان کو کرسی دو بھائی, پھر اس کو تکلیف ہوتی نیچے بیٹھے. عالم منزل، منزل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کا اللہ والا بننا. یہ مدرسے سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا کیا راستہ ہے، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا نفل ہے، کیا گناہ ہے، کیا ثواب ہے، یہ سب معلوم ہو جائے گا. لیکن بالغ منزل تک پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ کوئی اس کا رہبر نہیں ہوگا. تو ایسا وہ ہے اہل اللہ، اس پر عمل کی توفیق اہل اللہ کی صحبت سے ہوتی ہے، ورنہ وہ خالی حروف ہوں گے. لیکن وہ ایسا ہی ہے جیسے حضرت فرماتے تھے کہ جیسا کسی کو مجنو اپنے آپ کو کہتا ہے اور وہ اس کو لیلا کے عشق ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کو لیلا کو کبھی اس نے دیکھا نہیں ہے، تو اس نے جغرافیہ پڑھ لیا کہ یہ فلاں گلی، فلاں راستہ، فلاں جاؤ گے لیلا مل جائے گی، لیکن خود کبھی لیلا سے محبت نہیں کی، تو خالی راستہ بتا رہا ہے، اس کے راستہ بتانے میں بھی کوئی اثر نہیں ہوگا، نہ کوئی وہاں اس میں برکت ہوتی ہے. اور ایک شخص وہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کا قرب جس کو حاصل ہے، وہ جب بیان کرے گا تو جس دلوں پر زلزلہ طاری ہوتا ہے، اس سے عمل کی توفیق ہوتی ہے. سب سے بڑی چیز مطلب یہ ہے کہ جو غیر تربیت یافتہ اور جو اللہ والوں سے مستغنی ہوگا، عمل کی توفیق نہیں ہوگی اس کو، جب عمل کی توفیق نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچے. حلال حرام کی توفیق نہیں ہوگی. بڑے بڑے علماء دیکھ لو، اللہ نے کام انہیں سے لیا، جو مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کام انہیں سے لیا جو کہ صحبت یافتہ اہل اللہ کے تھے. پوری تاریخ اس پہ شاہد ہے. امام غزالی ایک زمانے میں قائل نہیں تھے کہ تصوف وغیرہ اور یہ سب کیا چیزیں، کتاب ہم نے پڑھتے ہیں اس پہ دیکھا، اس پر عمل کر لے بس کافی ہے. ایک عمر کے بعد جب پتہ چلا کہ وہ جو بات تھی وہ پیدا نہیں ہو رہی، تو اس کے بعد پھر کسی مولانا بن نوری نے بیان کیا تھا، پھر انہوں نے جب تعلق کیا اللہ والوں سے، سب امام غزالی امام غزالی ہوئے. ورنہ عام غزالی اتنا کوئی پوچھتا بھی نہیں کہاں چلے. سید سلیمان ندوی کتنے بڑے عالم تھے کہ شرق اوسط میں ان کی کتابیں جو تھیں وہ بڑے بڑے علماء پڑھتے تھے، مگر آخر میں وہ بھی یہی کہتے تھے کہ تھانہ بھون کا مذاق اڑاتے تھے، کیا حقوق سکھاتے ہیں، کیا یہ کرتے، اس سے کیا ہوتا ہے، بس کتاب پڑھو عمل کرو اللہ تک پہنچ جاؤ. لیکن جب آخر میں دیکھا کہ کام نہیں بن رہا، یہ تو کچھ اور ہی معاملہ ہے، یہ پھر جا کے ان کے قدموں میں آ گئے. یس، کیا شعر جی بھرتی رہی
اس طرح
جانے کس انداز سے تقریر، ایک پہلی تقریر میں پہنچ گئے اور سیکر دونوں، ایک سید سلیمان ندوی اور ان کے ایک ساتھی تھے سید مسعود علی ندوی، یہ دونوں ہم اسد تھے، دونوں دوست تھے، دونوں مذاق اڑایا کرتے تھے. تو دونوں چھپ کے کسی کو معلوم نہ چلے وہ تھانہ بھون میں پہنچے، اتفاق اسی ٹرین سے وہ بھی پہنچے، دونوں کی تھانہ بھون کی اسٹیشن پہ ملاقات ہوئی. تو دونوں کہہ رہے بھائی تم کیسے، ان کا تم کیسے، انہوں نے کہا بھائی میں تو اس لیے دیکھنے آیا ہوں کہ میں بھی دیکھنے آیا ہوں کہ یہ کیا ہوتا ہے. بس پہلی تقریر حضرت والا کی سنی تو چوکھٹ پکڑ کے رونے لگے اور فرمایا کہ سمجھتے تھے کہ علم ہمارے پاس ہے، علم ہمارے پاس ہے، لیکن آج پتا چلا کہ ہمیں تو علم کی ہوا بھی نہیں لگی، علم تو اس بوریا نشین کے پاس ہے. اور پھر فرمایا کہ جانے کس انداز سے تقریر کی، پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا، آج ہی پایا مزہ قرآن میں، جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. پھر جب اپنے آپ کو اب حضرت کے ہاں تو مزاج دوسرا تھا، بیعت کی درخواست کی، حضرت فرمایا کہ میں ایسی بیعت آپ کو نہیں کروں گا، آپ کہ فلاں فلاں جو رسالہ سے طالب عارف کچھ ہفتہ تھا جہاں تک مجھے یاد ہے کوئی ایسا رسالہ تھا, تو اس میں فلاں فلاں جگہ جو لکھتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے مخالف ہیں اور بہت سی باتیں گمراہی کی ہیں, اس کی آپ تردید شائع کریں اور جو آپ نے عربی میں لکھا ہے ان ممالک میں شائع کریں, عربی میں اس کو شائع کریں, اور جو اردو میں شائع ہوتا ہے اس اردو میں شائع کریں. اور چوٹ لگ چکی تھی تو اس کے بعد گئے اور جا کے پھر اس کو شائع کیا اور پھر لے کے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے, بس حضرت خوش ہو گئے اور پھر یہ شعر فرمایا, السلیمہ گیر اخلاص عمل, اگر اخلاص عمل سیکھنا ہے تو سلیمان ندوی سے سیکھو. اس کے بعد خلافت مل گئی, سلیمان ندوی سلیمان ندوی ہو گئے. تو صحبت اہل اللہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ اسی سے بندہ اللہ والا بنتا ہے, بس اس سے جو مستغنی ہوئے یا جنہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا یا شیخ کے اوپر اعتراض کیا کسی بھی عمل کے اوپر, تو بس تباہی کا راستہ ہے, انہیں پھر کچھ نہیں ملتا. اللہ محفوظ رکھے ہم سب. بس
اہل اللہ ہم کو بلوغ منزل دیتے ہیں, مدرسہ ہمیں عالم منزل بناتا ہے, خانقاہیں اور اللہ والے ہمیں بالغ منزل بناتے ہیں, کیونکہ ہدایت کے دو مفہوم ہیں, اراءت الطریق اور ایصال الی المطلوب. تو مدرسہ ہمیں اراءت الطریق کرتا ہے اور اللہ والے ہمیں ایصال الی المطلوب کرتے ہیں, یعنی منزل تک پہنچاتے ہیں.
ہدایت کے معنی ہے اراءت الطریق, یعنی راستہ دکھا دینا, اور دوسرے معنی ہے ایصال الی المطلوب, یعنی منزل تک پہنچا دینا. تو فرماتے ہیں کہ مدرسہ جو ہے وہ اراءت الطریق, علم حاصل کرتے ہیں, وہ اراءت الطریق ہے, راستہ دکھا دیتا ہے, لیکن ایصال الی المطلوب جو ہے وہ اللہ والوں کے ذریعے سے ہوتا ہے. اور مولانا شاہ براہ صاحب کا محفوظ ایک یاد آ گیا, کہنے کہ دیکھو جب تک کہ آدمی عمل کی توفیق نہ ہو تو اس وقت تک جو وہ علم حاصل کرتا ہے وہ صرف علم کے حروف حاصل کرتا ہے, علم حاصل نہیں ہوا. مثلا یہ پڑھ لیا کہ یغضوا من ابصارہم, نگاہیں نیچی رکھو, تو یہ ابھی عالم نہیں ہوا, اس کو حروف معلوم ہو گیا کہ یہ علم ہے. عالم کب ہوگا؟ جب موقع آئے گا بد نظری کا, اس وقت اس نے نگاہ نیچی کر لی, اب اس نے اس علم پر عمل کیا, اب یہ عالم ہوا. سی یہ ہمارے بزرگوں کی بات ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
تحب العف کی شرح. تو اللہم انک عفو کریم, اے اللہ آپ بہت کثیر العف ہیں, کریم ہیں. آگے عجیب و غریب جملہ ہے, تحب العفو, بس یہ تحفہ ہے. بادشاہوں کے ہاں جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بادشاہ کو کیا پسند ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بڑھ کر ہم اللہ کے قابل محبوب تحفہ کہاں سے لاتے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر احسان فرمایا کہ مزاج الوہیت کی صحیح صحیح شناسی اور معرفت حاصل کر کے امت کو بتا دیا کہ تم اللہ کو یہ تحفہ دیا کرو, اللہ کے لائق تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, بس یہ کہو کہ تحب العفو, آپ کا محبوب تحفہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بندے کو معافی دیتے ہیں تو معافی دینے کا عمل آپ کو بہت محبوب ہے. جب معاف کرنا آپ کا محبوب مشغلہ ہے, محبوب شکار ہے, محبوب عمل ہے, تو پھر محبوب عمل میں آپ دیر نہ کیجیے. فاعف عنی میں فائے تعقیبیہ ہے, یعنی بس جلدی سے معاف کر دیجیے, کیونکہ شکار کا شوقین سامنے آنے پر اس کو شکار کرنے میں تاخیر نہیں کرتا, تو اے خدا آپ بھی تاخیر نہ فرمائیے اور جلدی سے ہمیں معاف کر کے آپ اپنا محبوب عمل فرما لیں تاکہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ یہ بتاؤ کہ کوئی شخص ہرن کا شکاری ہو، جنگل میں جا رہا ہو کہ اچانک ہرن نظر آ جائے تو اسے خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ تو جب کعبہ شریف جاؤ تو اللہ تعالیٰ سے یہی کہو کہ آپ کو اپنے محبوب عمل یعنی معافی دینے کے لیے شکار کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی اپنے گناہوں کی گٹھری لے کر حاضر ہو گئے ہیں، آپ اپنی رحمت سے ہم کو معاف کر دیجئے۔ یہ دعا اپنے ملکوں میں بھی کر سکتے ہیں کہ اے اللہ یہاں بھی اپنا محبوب عمل جاری فرما دیجئے۔
بادشاہ کے لیے اس کا محبوب تحفہ لے کے جاتی ہیں، تو حضرت نے فرمایا تھا یہ راستے میں شرح فرمائی تھی، ایک دفعہ علماء مولانا حسین بھیات، مولانا عبدالحمید صاحب، مولانا یونس پٹیل موجود تھے، تو حضرت والا نے اس کی شرح فرمائی تھی، جو اس میں ہے اس میں اور بھی زیادہ فرمایا تھا کہ جو باپ کو بادشاہ کی خدمت میں جب حاضر ہوتے ہیں تو اس کا محبوب تحفہ اس کو دیتے ہیں، یا تو اس وہی اس کو جو کچھ بادشاہ کو پسند ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے، ہاں یہ گناہوں کی گٹھری ہے جس کو معاف کرنا آپ کو پسند کرتے پسند فرماتے ہیں، ہم تو یہ گناہوں کی گٹھری لائے ہیں، بس اس پر اپنا اس کو ہمیں معاف فرما دیجئے اور اپنے محبوب عمل کو جاری فرما دیجئے۔ تو یہ جب اصل میں دیکھو کوئی خوش مولوی تو یوں کہے گا کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاخلاتوں کی دعا بتائی ہے، جس کی تھوڑی کہ اس کے لیے اس کو جو تھا کیا کہتے ہیں کر دیا، کسی اور جگہ مانگو ہی نہیں، مقید کر دیا کسی رات ہی مانگ، ارے کہیں بھی مانگ، جو بھی دعائیں کسی اور اللہ والے اہل اللہ سے یہ ملتا ہے کہ کہاں کتنے بڑا علم ہے، کہیں بھی مانگ سکتے ہیں آپ، حرم میں مانگو، گھر پہ مانگو، یہ ضروری تھوڑی کہ اس کی رات ہی میں مانگو۔ اللہ تعالیٰ والا کیسے، ہاں تو جو ساتھ گئے تھے علماء انہوں نے کہا حضرت ہم نے بہت عمرے کیے، آپ کے بغیر بہت عمرے کیے تھے، جب سے حدیث سن کے ہم نے عمرہ کیا تو زندگی میں ایسا لطف کبھی نہیں آیا تھا جیسا اس دفعہ آیا۔
تحب العفو کی شرح میں ملا علی قاری محدث عظیم فرماتے ہیں انت تحب ظہور صفت العفو علی عبادک، آپ اپنے بندوں پر اپنی ظہور معافی کی صفت کو محبوب رکھتے ہیں، فاعف عنی، تو اس صفت کے ظہور میں آپ بالکل تاخیر نہ فرمائیے، اپنے کرم سے جلدی سے معافی دے دیجئے کہ آپ کا محبوب عمل ہو جائے اور ہمارا کام ہو جائے۔ اس دعا کو یاد کر لو، حج ہو، عمرہ ہو، جنگل ہو، میدان ہو، اپنا گھر ہو، اس کو ضرور مانگو، انشاءاللہ کام بن جائے گا۔
ماشاءاللہ
مقام آہزاری۔ اب ان صحابی کا قصہ سنیے جن سے شیطان نے تہجد کی نماز قضا کرا دی تھی، جب شیطان نے دیکھا کہ میں نے ان کی تہجد کی نماز چھڑا دی اور یہ اس کے غم میں اتنا روئے اور 8-10 رکعت جو روزانہ پڑھتے تھے وہ بھی ادا کی تو قضا بھی ادا ہو گئی اور ان کے آنسوؤں نے مستزاد ہو کر مجھے تباہ کر دیا۔ میرا مقصد تھا کہ یہ تہجد نہ پڑھیں، اللہ سے کچھ دور ہو جائیں، مگر ان کی اشکبار آنکھوں نے تو ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، ہمارا کاروبار اور بزنس لاس میں گیا۔ لہذا دوسرے دن ابلیس انسان کی شکل میں آیا اور امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بالا خانے پر پہنچ کر ان کے پیر دبانے لگا اور کہا حضرت امیر المومنین اٹھ جائیے، تہجد پڑھ لیجئے۔ مولانا رومی نے یہ قصہ بیان کیا ہے تو حضرت امیر المومنین نے ابلیس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ امیر المومنین کے گھر میں بالا خانے پر کہاں سے آ گئے؟ حالانکہ باہر چوکیدار موجود ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں جہاں چاہتا ہوں چلا جاتا ہوں۔ تو فرمایا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام نہ پوچھئے، میں بہت بدنام ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ بتانا پڑے گا ورنہ ابھی ڈنڈے لگاتا ہوں۔ اس نے کہا میرا نام ابلیس ہے۔ تو فرمایا ظالم، تو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، مجھے تہجد کے لیے کیوں اٹھایا؟ آج نیک کام کیسے کر لیا؟ اس نے کہا کہ حضور، پہلے میں نیک کام ہی کیا کرتا تھا، پرانی عادت کبھی کبھی عود کراتی ہے۔ کہا چکر باز مکار، اس میں تیری کوئی نہ کوئی بدماشی موجود ہے، بظاہر تو نیک کام کر رہا ہے لیکن تیری اس نیکی میں بھی کوئی بدی ہے، کوئی برائی پوشیدہ ہوگی، تجھے بتانا پڑے گا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، جب آپ اتنا مجبور کرتے ہیں تو بتاتا ہوں کہ اس نیکی میں میری برائی کی نیت ہے، کیونکہ کل میں نے آپ کی تہجد قضا کرائی تو آپ نے تہجد کی قضا تو ادا کی مگر اللہ سے ندامت کے ساتھ اتنا زیادہ روئے کہ میں نے آپ کا مقام دیکھا کہ آپ انتہائی عروج پر پہنچ گئے ہیں، تو میں نے آج سوچا کہ آپ زیادہ اونچے نہ جائیں، تھوڑا نیچے رہیں۔ شیطان کا ایک وار۔ ملا علی قاری نے،
زمین کا مقام ہے اب کوئی، اس میں حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو مجدد تھے، کتنے علم کا سمندر تھے۔ تو حضرت نے لکھا کہ مولانا رومی نے جب پیر جنگی کا واقعہ لکھا ہے، حضرت عمر کے زمانے کا رضی اللہ تعالی، لکھا کہ مجھے کسی حدیث کی کتابوں میں یہ نہیں ملا، لیکن شرح فرمائی اس کی پوری، اس میں اس کی یہ اس میں کوئی یعنی اپنے علم پر ناز نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ انہیں کہیں سے مل گئی ہو روایت، اس کی تو پوری شرح فرمائی، اوپر لکھ دیا کہ مجھے اس کی کہیں کلید مثنوی میں، کہ مجھے اس کی کہیں کتب احادیث کے ذخیرے میں کہیں یہ روایت نہیں ملی، لیکن مولانا نے بیان فرمائی ہے، تو چنانچہ پوری شرح لکھی مولانا نے۔ یہ ہے ہمارے علماء، کوئی دوسرا ہو تو فوراً مچا دے۔ فتوی جاری کر دے، جیسے حافظ شیرازی کو کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں، شرابی سارا کلام شراب سے بھرا ہوا، شراب پیتے تھے، شراب کرتے، پھر اتنی مشہور تھا، ساقی ابر خیز درد جام را، خاک برسد گروا میں ایام را، اس کا مطلب سمجھتے نہیں تھے، پھر حضرت حکیم الامت نے پھر شرح لکھی اس کی، حاجی صاحب حافظ صاحب کے کلام کی۔ ہمارے بزرگوں نے یہ ایسا احترام کیا اپنے بزرگوں کا۔ حضرت والا نے حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ مجھے اگر کوئی اپنے بزرگوں کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو میں اس کو کہتا ہوں کہ بہت سی باتیں تیری سمجھ میں نہیں آئی، تو جس تھیلے میں وہ ڈالی ہیں اسی میں ان کو بھی ڈال دیتا، ان کی عظمت میں میرے دل میں کوئی کمی نہیں آتی، میری سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، لیکن میں ان کی اس کو اسی تھیلی میں ڈال دیتا ہوں جو سمجھ میں نہیں آئی، جو باتیں میری زندگی بھر سمجھ میں نہیں آئی اسی میں ڈال دیتا۔
سبحان اللہ۔
پڑھی
شیطان کا ایک وار۔ ملا علی قاری نے شرح مشکات میں لکھا ہے کہ بعض وقت شیطان بڑی نیکی سے چھڑا کر چھوٹی نیکی میں لگا دیتا ہے، جیسے کوئی اللہ والا آیا ہے یا بزرگ آیا ہے یا شیخ آیا ہے، اب وہ اپنی الگ عبادت اور نفلوں میں لگا رہتا ہے کہ تم یہیں آہوزاری کرو، اب وہ مسجد میں الگ کہیں کونے میں تلاوت کر رہے ہیں اور وہاں بیان ہو رہا ہے، یہ جہالت کی بات ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ دین کے ایک مسئلے کے سیکھ لینے کا ثواب 100 رکعت کے برابر ہے اور ایک مضمون سیکھ لینے کا ثواب 1000 رکعت کے برابر ہے۔
حضرت سنایا تھا حضرت رحمت اللہ علیہ عارف باللہ شیخ العرب والحسن حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے سنایا تھا کہ حضرت پھول پوری رحمت اللہ نے حضرت کے شیخ اول تھے ایک صاحب کو خلافت دی تھی, وہ حضرت کے یہاں وقت لگانے آئے, پھر شام کو حضرت کی مجلس ہو رہی تھی, ادھر حضرت کی مجلس ہو رہی ہے اور حضرت کی مجلس سب لوگ حاضر ہیں, انہوں نے ایک دوسرے کونے میں جا کے ذرا فاصلے سے وہ اپنا بیٹھ کے عبادت میں ذکر اللہ میں مشغول ہو گئے اور وہ جھوجم کے ذکر کر رہے ہیں, اور حضرت کی نظر پڑ گئی حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کی, انہوں نے ان کو بلبلایا اور حضرت نے فرمایا کہ آپ کو اتنی سمجھ نہیں, میری مجلس ہو رہی ہے اور تم اپنی عبادت کر رہے ہو, تمہاری تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں خلیفہ بنایا جائے, خلافت سب کر لی اس نے. ایسی چیز ہے
صحبت اہل اللہ محافظ ایمان ہے. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے حکیم الامت سے عرض کیا کہ شاعر نے کہا ہے, یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سال طاعت بیریا. تو کیا واقعی اللہ والوں کے پاس بیٹھنا 100 برس کی اخلاص کی عبادت سے افضل ہے؟ حکیم الامت نے فرمایا کہ آپ کو تعجب کیوں ہو رہا ہے, اللہ والوں کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنا 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے. یہ شاعر نے کم بیان کیا ہے, بہتر از لکھ سال طاعت بیریا. اللہ والوں کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنا 1,00,000 سال کی عبادت سے افضل ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے لاکھوں سال عبادت کی تھی مگر کثرت عبادت سے دائرہ مردودیت سے نہیں بچ سکا, دائرہ اسلام سے اس کا خروج ہو گیا. لیکن جو اللہ والوں کے صحبت یافتہ ہوتے ہیں تو خطائیں تو ان سے ہو سکتی ہیں مگر دائرہ اسلام سے ان کا خروج نہیں ہو سکتا, ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. صحبت اہل اللہ پر نعمت حسن خاتمہ کی دلیل. حضرت نے اس کی اور کوئی دلیل نہیں لکھی, بس یہی شیطان والی مثال فرمائی, مگر مجھے اللہ تعالی نے بخاری شریف کی حدیث میں اس کی دلیل عطا فرما دی. من احب عبدا لا يحبه الا للہ, کہ جو شخص کسی اللہ والے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے گا اس کو حلاوت ایمانی ملے گی. یہ صغرہ ہو گیا, اب کبرہ سنیے. حلاوت ایمانی کی شرح میں ملا علی قاری محدث عظیم فرماتے ہیں, وقد ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا, جس کے قلب میں ایک دفعہ حلاوت ایمانی آ جائے تو پھر اللہ اپنے اس شاہی عطیے کو غیرت کی وجہ سے واپس نہیں لیتا. بادشاہوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب عطیہ دے دیا تو واپس نہیں لیتے. ملا علی قاری فرماتے ہیں, فیہ اشارت الی بشارت حسن الخاتمہ, اس میں حسن خاتمہ کی بشارت ہے. تو جو کسی اللہ والے سے اللہ کے لیے محبت کرے گا اللہ اس کو حلاوت ایمانی دے گا, اور حلاوت ایمانی کبھی واپس نہیں لے گا. بس اس کے اندر دلیل ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا.
حضرت والا فرماتے تھے کہ میں اپنے بزرگوں کے ارشادات کو قرآن و حدیث سے مدلل کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے دل میں اس کو ڈال دیتے ہیں. اب کتنی بڑی دلیل حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ اہل اللہ کی صحبت سے جو اٹھاتا ہے اس کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے, حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے. تو حضرت فرمایا کوئی دلیل اس کی نہیں ملتی, اللہ تعالیٰ نے اچانک میرے دل میں یہ حدیث پاک ڈال, من احب عبدا لا يحبه الا للہ, کوئی جو کسی بندے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے اس کو, دو اور ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے, اس کو حلاوت ایمانی نصیب ہوگی. اور پھر دوسری روایت ہے جو ملا علی قاری نے کی لکھی کہ ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلب النار یخرج منه ابدا، جب حلاوت ایمانی قلب میں داخل ہوتی ہے تو پھر نکلتی نہیں، نکالی نہیں جاتی، جیسا حضرت ہمارا کہ بادشاہ کوئی تحفہ دے کے واپس نہیں لیتا. تو جب حلاوت ایمانی ہمیشہ رہے گی تو بڑھتے وقت بھی وہ موجود ہوگی، خاتمہ ایمان پر ہوگا. جب سے بڑھے رہی فرماتے تھے کہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ ہم تو نہیں مانتے کی بات کو کہ اس سے خاتمہ سے کیا تعلق ہے صحبت اہل اللہ کا. تو یہ دلیل میں دل میں آتا رہتا تھا کہ کوئی اس کی دلیل مل جائے، اچانک میرے دل میں اللہ تعالیٰ نہیں ہے. حضرت کے ایسے ہی الہامی علوم ہوتے تھے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت آج تو دیر کافی ہوگی. اچھا بس اب مجلس پر خاص ہوتی ہے، سب حضرات جلدی جلدی نیچے تشریف لے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں آپ سے کہوں گا تو پتا یہ ہوگا کہ میں اپنی ساری خوبصورت سنوانا چاہ رہا ہوں، کتاب آپ کھڑے ہو کے اجازت لو دے دوں، اور اگر موقع نہیں ہو تو اجازت نہیں دوں گا.
نظر آ رہا ہے تو میرے پیروں پر ستاری کا پردہ اللہ نے ڈال دیا ہے، تو وہ نور نظر آ رہا ہے میرے ابو کو اچھا سے چھپا دیا. تو ایسے ہی ہم
نے کہا تھا 8:30 تک ہم نے بات کر لی ہے بیان پڑھانے کے لیے.
ہاں
میں نے کہا نہیں بس مجھے جانا ہے 8:00 ماسک جماعت کے وقت پہ.
بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ بات یہی ہے کہ جو اپنے شیخ کی جو جتنی قدر کرتا ہے ہم تو شیخ قابل ہوں گے، مگر آپ نے بنا لیا تو مجبور ہوں. طریق کا اصول یہی ہے، چاہے کتنا نااہل ہو کچھ بھی ہو، اس کو اگر آپ نے بنا لیا تو اللہ کا فضل اسی طرح مرتب ہو. اسی طرح جتنا بقدر حسن ظن اور نیک گمان کے اس کے اوپر فضل ہو جائے گا. جیسے وہ ڈاکو کا قصہ تھا کہ ڈکیت بیٹھ گیا، لوگ سمجھے کہ اللہ والا ہے، جنگل میں جا کے بیٹھ گیا، لوگ یہ سمجھے کہ تو کوئی بہت بڑا ولی اللہ، داڑھی وغیرہ سب بڑھا لی، لوگ آ کے بیت ہو گئے بہت بڑے بڑے، اور سب کے اسے وہ جانتا تھا، تصوف کے راستے سب کو بتایا، سب کے بڑے صاحب نسبت ہو گئے. پھر انہوں نے ایک دفعہ مراقبہ کیا اور ان سے کہا کہ کیا ان کا مقام دیکھیں گے کیا ہے، تو کہیں نظر نہیں آئے کہ کہاں ہے. کہتے ہیں کہ پھر آ کے ان سے کہا کہ حضرت ہم تو سب عاجز ہو گئے، آپ کا مقام کسی کو بھی نظر نہیں آیا کہ آپ کہاں پہ ہیں، اور پتہ نہیں آپ ہمارے اس سے بالا تر. مخلص صاحب رونے لگا، صاحب میں تو ایک ڈاکو تھا، آپ اخلاص کے ساتھ میرے پاس آئے اور مجھ سے دین کی باتیں سیکھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ فضل فرما دیا اور آپ کو صاحب نسبت کر دیا. پھر نے دعا کی تو وہ بھی اللہ والا ہو گیا، اور سب کے جا کے جو ڈاکے ڈالے تھے سب سے معافی وافی مانگتی، وہ بھی ولی اللہ بن گئی. تو مریدوں کے ذریعے سے ولی بنا. تو جیسے حضرت والا نے فرمایا تھا ایک صاحب سے کہ حضرت میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں بیعت کروں، شرم آتی ہے مجھے. حضرت نے فرمایا کہ اپنی اصلاح کی نیت سے بیعت کر لیا. اس پہ واقعہ مجھے بھی یاد آ گیا.
آپ کا احسان عظیم ہے، اللہ تعالیٰ بھی قدر کو نہیں پتا. کل بھی مسجد افسا کے بعد ایک جگہ لانڈی میں،
اچھا اچھا،
تو بتا دیتا ہوں ہم مسلم ہوتے ہیں تو ان کو بھی یاد بتا دیتا ہوں کہ بات یاد اور